الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما آج ارادہ کیا کہ آج آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ان آیات کی تشریح میں سے کچھ پڑھ لیا جائے. تخلیق آدم کا یہ واقعہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیان فرمایا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور ان کو اور ان کی بیوی کو اماں حوا کو حکم دیا کہ آپ لوگ دونوں جنت کے اندر رہیں, جہاں چاہیں جائیں, جہاں سے چاہیں کھائیں, لیکن اس خاص درخت سے نہ کھائیے گا ورنہ آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے. تو شیطان نے ان میں وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان کو بے پردہ کر دے, اور اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کو کھانے سے منع نہیں کیا ہے سوائے اس کے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور یا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والے نہ بن جاؤ. تو یہ اس نے جھوٹ بولا, اور پھر ساتھ ساتھ وقاصہما ان دونوں سے اس نے قسمیں بھی کھائیں کہ میں تو تمہارا خیر خواہی ہوں, میں تمہارا ناصح ہوں, تمہارا بھلا چاہتا ہوں. پس اس نے ان دونوں کو اپنے فریب سے مائل کر لیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے یعنی ان دونوں نے آدم اور حوا نے درخت کا پھل چکھ لیا تو اس سے ان کی جو شرمگاہیں تھیں وہ کھل گئیں, بے پردہ ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے. تو فوراً انہوں نے وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, انہوں نے جنت کے درختوں کے جو پتے تھے ان سے فوراً اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا. اس وقت ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو پکارا, الم انحکما عن تلکما الشجرۃ, کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت سے مت کھانا, اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس پر ان دونوں نے اللہ تعالی سے معافی مانگی, اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا, بے شک ہم دونوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اترو, اس حال میں کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے, یعنی تمہارے دلوں کے اندر عداوت ہوگی جب تم زمین میں اترو گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور وہاں پر تمہاری ضروریات کے سامان رکھ دیے گئے ہیں. پھر فرمایا کہ تم اسی کے اندر زندہ رہو گے اور وہیں پر تم مرو گے اور پھر وہیں سے تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن. اب اس کے بعد جو آج آیات تلاوت کی گئی تھیں تو ان میں اللہ تعالیٰ پھر بنی آدم سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم, اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری، کہ تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، اتارا لباس جو تم اپنے جسم کے اوپر پہنتے ہو، اپنے جسم کو ڈھاکتے ہو. یواری سوآتکم وریشا، کہ جو کہ ڈھانکے تمہارے پردے کی جگہوں کو اور تمہارے لیے آرائش کا سامان بھی بنے. یعنی ایک ایسا لباس ہم نے تمہیں عطا کیا کہ جو کہ دیکھنے میں بھلا بھی لگے، صرف تمہارے پردے کے مقام کو کور نہ کرے بلکہ دیکھنے میں اچھا بھی لگے. وریشا، اور لباس التقوی، و لباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا جو لباس ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم ان سے نصیحت پکڑو. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں پھر سے گمراہی میں نہ مبتلا کر دے، فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، ان کو بھی گمراہی میں ڈال دیا تھا، قسمیں کھا کھا کر کے، جھوٹ بول بول کر کے، اپنے آپ کو ان کا ناصح بیان کر کر کے ان سے ایک غلط کام کروا لیا تھا، تو اسی طریقے سے تم سے بھی کہیں وہ غلط کام نہ کروا کر کے تمہیں گمراہ کر دے. ینزغ عنہما لباسہما، پھر اللہ تعالی یہاں پر اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں کتنی مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا کہ جب ان دونوں کو منع کیا تھا کہ تم شیطان کی بات نہ ماننا، بلکہ جب یہ فرمایا تھا کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، تو وہاں پر بھی ریزن بتا رہے ہیں کہ اس نے وسوسہ کیوں ڈالا، تاکہ ان کے اوپر ان کی شرمگاہوں کو کھول دے، ان کے جسم کو کھول دے، ایکسپوز کر دے، وہاں پر بھی یہ بات فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو کھا لیا، پھر دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جب ان دونوں نے درخت کے پھل کو کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، تو یہ پھر ایکسپوز ہو گئے، پھر ان کے لباس اتر گئے. تو لباس کو اترنے کا ذکر جو ہے وہ ایک بار پھر فرما رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر اپنے آپ کو فوراً سے ڈھاکا. اسی طریقے سے جب یہاں پر اللہ تعالی بنی آدم سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں لباس عطا فرمایا، تو پھر لباس کا ذکر، تیسری مرتبہ لباس کا ذکر آ رہا ہے ان آیات کے اندر، اور پھر فرما رہے ہیں کہ کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ فتنے میں ڈالے گا تو کیا ہوگا، کہ جس طرح سے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا، اور پھر ایک مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہیں اسی ایک بات کو کہ تمہیں بے لباس کر دیا تھا، تمہیں ایکسپوز کر دیا تھا، تو پھر اس بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت کسی بات کو اتنی مرتبہ دو تین جملوں کے اندر ریپیٹ کرتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی تو اس کے پیچھے بہت گہری ریزن ہوتا ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی نا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم ہوتا ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت اس بات کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بڑی حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو اس کے تحت جو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر لکھا ہے، آج ہم اسی میں سے پڑھیں گے، کہ حضرت نے لکھا کہ لباس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے ستر پوشی، یعنی ستر اس مقام کو کہتے ہیں کہ جس کو چھپانا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے ستر کو چھپانا فرض ہے. تو ایک تو ہوتا ہے لباس کا مقصد ستر پوشی، اور دوسرا ہوتا ہے سردی گرمی سے حفاظت اور آرائش بدن، یعنی بدن کی آرائش، اچھا دیکھنا بدن. پہلے فائدے کو مقدم کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ انسانی لباس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، اور یہی اس کا عام جانوروں سے امتیاز ہے. تو فرماتے ہیں کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے لباس عطا نہیں کیا، بلکہ ان کی جو کھال ہوتی ہے یا کھال کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو فر ہوتا ہے، اور پرندوں کے اندر فیدرز ہوتے ہیں اور ونگز ہوتے ہیں، تو یہی چیز ان کا لباس ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو الگ سے لباس نہیں عطا کیا کہ وہ درخت سے جو ہے وہ کچھ چھال وغیرہ اتاریں, اس کا چھلکا اتاریں اور پھر اس کو اپنے اوپر پہنیں. یا جنگل کے اندر کوئی دکانیں وغیرہ نہیں ہوتی, بوتیکس نہیں ہوتے جہاں پہ جا کر کے لباس خرید کے لے کر کے آئیں. تو جانوروں کا یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی نہیں بنایا, جبکہ انسان کا امتیاز جانوروں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام, لباس کا نظام بنایا ہے. تو بغیر لباس کے رہنا یہ انسانی فطرت نہیں ہے, یہ جانوروں کی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے فطرت, ان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ نہ تو ان کو لباس کی ضرورت پیش آتی ہے, نہ ان کو لباس کی کمی سے کوئی فکر پڑتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس لباس نہیں ہے, کچھ ہم کریں اس کے بارے میں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. لیکن انسان کو کیسے فکر ہوتی ہے کہ جب انسان کے آباؤ اجداد, ہمارے جد امجد حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا جب لباس اترا تو پہلا کام انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے لباس کا آلٹرنیٹو تلاش کرنے کی کوشش کری, انہوں نے فوراً اپنے آپ کو ڈھکنا شروع کیا. یہ جو انسان کا ایک امیڈیٹ امپلسو ریئیکشن ہوتا ہے نا, یہ اس کی فطرت سے ہوتا ہے. اس کی فطرت کے اندر یہ تقاضا تھا کہ ہم کھلے نہ رہیں, ہم بند رہیں, ہم چھپے رہیں. تو اس انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا, اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ انہوں نے یہ پہلا کام کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پہلے انسٹنٹ ریئیکشن کو اپنے قرآن کے اندر ذکر بھی کیا, تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان اس کو پڑھتے رہیں اور ان کو یہ بات ریمائنڈ ہوتی رہے کہ دیکھو انسان کی یہ فطرت ہے اپنے آپ کو کور کرنا. تو فرمایا کہ جانوروں کا لباس جو قدرتی طور پر ان کے بدن کا جزء بنا دیا گیا ہے, اس کا کام صرف سردی گرمی سے حفاظت یا زینت ہے, یعنی وہی فیدرز, فرز, ونگز وغیرہ. ستر پوشی کا اس میں اتنا اہتمام نہیں ہے. البتہ جو ان کے اعضائے مخصوصہ ہیں تو ان کی وضع ان کے بدن میں اس طرح رکھ دی گئی ہے کہ بالکل کھلے نہ رہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا اس طرح سے دیا. کہیں پر دم کا پردہ ہے اور کہیں پر کسی دوسری طریقے کا. حضرت آدم و حوا اور اغوائے شیطانی کا, یعنی شیطان نے جو ان کو بہکایا, تو اس کا واقعہ بیان کرنے کے بعد لباس کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے لیے بے لباس ہونا اور قابل شرم اعضاء کا دوسروں کے سامنے کھلنا انتہائی ذلت و رسوائی اور بے حیائی کی علامت اور طرح طرح کے شر و فساد کا مقدمہ ہے. یعنی یہاں سے شر اور فساد جو ہوتا ہے وہ جنم لیتا ہے. یہ مقدمہ ہے, کتاب سے پہلے اس کا مقدمہ ہوتا ہے پھر اصل کتاب آتی ہے. اسی طریقے سے بے حیائی اور شر اور فساد جو ہوتے ہیں ان کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, جہاں پر لباس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, لباس کا خیال نہیں کیا جا رہا ہوتا. انسان پر شیطان کا پہلا حملہ, تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اسی راہ سے ہوا کہ اس کا لباس اتر گیا, ہے نا. جب اس نے ان سے غلط کام کروا لیا تو پہلا ریاکشن ان کے اوپر کیا ہوا, یا پہلا کانسیکوینس ان کے اوپر کیا طاری ہوا, لباس اتر گیا. باقی کانسیکوینسز بھی ہوئے, جنت سے باہر نکال دیا گیا, جنت کی نعمتیں جو بہت ساری اور تھیں, آزادی تھی, کھانا پینا تھا, بے فکری تھی, وہ نعمتیں بھی چھن گئیں. زمین میں آ کر کے پھر سارے کام خود سے کرنے پڑے, یہ بھی ایک مصیبت آئی. اور ان کے دلوں کے درمیان عداوتیں پیدا ہو گئیں, یہ بھی ایک کانسیکوینس تھا. یہ سارے کانسیکوینسز ہیں گناہ کے, لیکن ان سب کے درمیان سب سے پہلا کانسیکوینس کون سا تھا؟ بے لباسی والا کانسیکوینس. سب سے پہلا نتیجہ جو نکلا گناہ سے وہ یہ والا نتیجہ نکلا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ شیطان کا سب سے پہلا حملہ انسان کے خلاف اسی راہ سے ہوا کہ اس کا لباس اتر گیا. اور آج بھی شیطان اپنے شاگردوں کے ذریعے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب و شائستگی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا ہے.
उसका जो पर्दा है उस पर्दे को उससे छीनता है, वहां से उसको बाहर निकालता है। गलियों में खड़ा रह देने का क्या मतलब? मतलब ये कि जो पहला पर्दा है, असल पर्दा है, वो इंसान का घर होता है। तो घर से बाहर निकाल दिया, अब गली में खड़ा हुआ है, गली में काम कर रहा है, तो आम सड़कों और गलियों में खड़ा कर देता है। और शैतान ने जिसका नाम तरक्की रख दिया है, वो तो औरत को शर्म हया से महरूम करके मंजर आम पर नीम बरहना हालत में ले आने के बगैर हासिल ही नहीं होती। 20वीं सदी में जिस चीज का नाम तरक्की रखा गया है, भाई मुसलमानों ने पहले तरक्की नहीं करी थी? इतनी जबरदस्त सिविलाइजेशन जो मुसलमानों की 1300 साल तक दुनिया के अंदर छाई रही, जिसका खात्मा सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के साथ 1924 में हुआ है, तो क्या उन्होंने तरक्की नहीं करी थी? उन्होंने भी महलात बनाए थे, उन्होंने भी मशीनरीज बनाई थी, उन्होंने भी साइंटिफिक इजादात करी थी, उन्होंने भी एलजेब्रा ईजाद किया था, बहुत सारी साइंटिफिक इजादात मुसलमानों ने करी थी। और जो इस जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कहां से कहां पहुंच गई थी। लेकिन 1300 साल में इस तरक्की के अंदर औरत को घर से बाहर निकाल देना, औरत के लिबास को मुख्तसर कर देना, ये कहीं नहीं हुआ। ना तो ये इस्लामी दुनिया में हुआ, ना ये गैर इस्लामी दुनिया में हुआ, काफिरों में भी ऐसा नहीं हो सका। गालिब सिविलाइजेशन मुसलमानों की सिविलाइजेशन थी। तो जो मगलूब होते हैं ना, गालिब कौन थे? मुसलमान थे। मगलूब कौन थे? गैर मुस्लिम थे। यूरोपियंस जो है वो मगलूब थे, वो एक डोमिनेंट सिविलाइजेशन नहीं थी। डोमिनेंट सिविलाइजेशन इस्लामिक सिविलाइजेशन थी। तो डोमिनेंट सिविलाइजेशन का असर जो है वो मगलूब सिविलाइजेशन के ऊपर पड़ता है। तो मुसलमानों की सिविलाइजेशन में लिबास एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था। तो इस वजह से जो गैर मुस्लिम भी होते थे ना, उनके यहां भी लिबास का एहतमाम किया जाता था। उनके भी लिबास लंबे लंबे होते थे, फैले फैले होते थे, अक्सर की हद तक कम से कम। तो फरमाया कि शैतान ने जिसका नाम तरक्की रख दिया है, वो तो औरत को शर्म हया से महरूम करके मंजर आम पर नीम बरहना हालत में ले आने के बगैर हासिल ही नहीं होती। ये बात साजिज ने क्यों करी है? वजह उसकी यह है कि अगर हम अपनी हया की हिफाजत करना चाहते हैं ना, अगर हम अपने घरों की हिफाजत करना चाहते हैं, अपनी सिविलाइजेशन की हिफाजत करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए लाजिम हमारे लिए क्या है कि हम इस जहनी मगलूबियत से बाहर निकलें। जहनी मगलूबियत से बाहर निकलना, जब तक हम इस जहनी मगलूबियत से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारी इज्जत की हिफाजत नहीं हो सकती। हमने जहनी तौर पर अपने आप को मगलूब किया हुआ है और काफिर कौमों को गालिब किया हुआ है। जब तक वो हमारे जहन के ऊपर गालिब रहेंगी, उस वक्त तक हम उन्हीं को फॉलो करते रहेंगे, चाहे दानिस्ता तौर पर करें, चाहे नादानिस्ता तौर पर करें। ये एक ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस है मगलूबियत का। अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, इंसान अपने मुलूक के दीन पर होता है। जिनको आपने मलक बना लिया है, अपना बादशाह बना लिया है, तो अब जैसा वो करेंगे ना, आपने भी वैसा ही करना है। ये एक नेचुरल तबीयत है इंसान की। तो इस वजह से हम और कुछ नहीं कर सकते। हम जिस्मानी तौर पर हम उनके गलबे से बाहर नहीं निकल सकते। बेशक इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि हम निकल सकें, लेकिन जहनी तौर पर क्यों नहीं निकल सकते? हम जहनी तौर पर निकलना चाहते क्यों नहीं है? हम इसके बारे में फिक्र क्यों नहीं करते? सोचते क्यों नहीं हम इनकी तरफ? हमारा दीन फकत चंद आमाल का नाम क्यों है? फकत चंद आमाल का नाम हमारा दीन क्यों है? हमारे दीन के अंदर हमारी फिक्र इन्वॉल्व क्यों नहीं है? हमारी सोच क्यों नहीं इन्वॉल्व है? हम रोबोट की तरह, जिसके अंदर कोई दिमाग नहीं होता, जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, जिसके कोई जज्बात नहीं होते, ہم روبوٹ کی طریقے سے دین پر کیوں عمل کرنا چاہتے ہیں، عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، دماغ کیوں نہیں استعمال کرتے، دل کو کیوں نہیں اس کے اندر شامل کرتے۔ جب تک یہ چیزیں شامل نہیں ہوں گی نا، یہ حج عمرے اور وظیفوں سے ہمارا دین باہر نہیں نکل سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، جب تک اس وقت تک نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہم اس ذہنی مغلوبیت سے باہر نہیں آ سکتے، ہم انہی کے تحت رہیں گے اور ہم انہی جیسے بن کر رہیں گے، ہم نے انہی کی ڈیفینیشنز کو اپنایا ہوا ہے۔ وہ جس چیز کو ترقی کہہ دیتے ہیں ہم بھی اسی چیز کو ترقی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی ترقی کو ہم پھر اپنی نسلوں میں پاس آن بھی کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی یہی سمجھاتے ہیں، بیٹا یہی ہے ترقی، بیٹی یہی ہے ترقی، جیسا کہ یورپ میں ہو رہا ہے، جیسا کہ امریکہ میں ہو رہا ہے، یہی ہے کامیابی۔ اور پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی مانے اور رسول کی مانے اور ہماری مانے۔ کیوں بھائی، کیوں مانے وہ آپ کی، جب آپ نے اس کے ذہن کے اندر خدا بنا دیا ہے کسی اور کو، تو وہ اس خدا کی مانے گی نا، وہ اس خدا کا مانے گا نا، آپ کے والے خدا کو کیوں مانے وہ۔ تو شیطان نے اس چیز کا نام ترقی رکھا ہے، کپڑے اتارو، باہر نکلو، یہ ساری حرکتیں کرو، یہی ترقی ہے، یہی پروگرس ہے۔ شیطان نے انسان کے اس کمزور پہلو کو بھانپ کر پہلا حملہ انسان کی سطر پوشی پر کیا، تو شریعت اسلام جو انسان کی ہر صلاح و فلاح کی کفیل ہے، اس نے سطر پوشی کا اہتمام اتنا کیا کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض، ایمان کے بعد، نماز کے بعد نہیں، روزے زکات کے بعد نہیں، ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض سطر پوشی کو قرار دیا۔ نماز، روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، مفتی شفیع رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ پڑھو، نماز، روزہ وغیرہ سب اس کے بعد ہے، سطر پوشی کے بعد ان کی باری آتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص نیا لباس پہنے تو اس کو چاہیے کہ لباس پہننے کے وقت یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی و اتجمل بہ فی حیاتی، یعنی شکر اس ذات کا کہ جس نے مجھے لباس دیا جس کے ذریعے میں اپنے ستر کا پردہ کروں اور زینت حاصل کروں۔ یعنی لباس اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جب انسان لباس پہنے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ستر پوشی ابتدائے آفرینش سے انسان کا فطری عمل ہے، ارتقاء کا جدید فلسفہ باطل ہے۔ یعنی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو ایولیوشن کا فلسفہ انہوں نے پیش کیا ہوا ہے، جس کو کہ ہمارے بچے سارے کے سارے اپنی بایولوجی کی بکس کے اندر پڑھتے ہیں، سائنس کی بکس کے اندر پڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے واقعے اور قرآن کریم کے اس ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے، جو اول دین سے اس کے ساتھ ہے۔ اور آج کل کے بعض فلاسفروں کا یہ قول سراسر غلط اور بے اصل ہے کہ انسان اول شروع شروع میں بے لباس پھیرا کرتا تھا، بندروں کی طریقے سے، چمپینزیز کے طریقے سے، گوریلاز کے طریقے سے وہ پھیرا کرتا تھا، ڈارون اور اس طرح کے دوسرے لوگ، پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا۔ یعنی جب وہ پھر ایک کھڑا سٹریٹ قسم کا آدمی بن گیا تو پھر کہیں سے اس کے پاس لباس آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا اس کے پاس لباس، اس کی دم کدھر چلے گئی، پہلے تو دم بھی ہوتی تھی، ایک دم سے دم غائب ہو گئی، سیدھا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یعنی اتنی بکواس یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس سے ان کی بکواس سے زیادہ شرمناک یہ حالت ہے کہ ہم اسی بکواس کو پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں اور رٹواتے بھی ہیں اور سمجھاتے بھی ہیں، اور اسی بکواس کے اوپر پھر ہم جب مارکس آتے ہیں، گریڈز آتے ہیں، تو اس کے اوپر خوش بھی ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی شرم سے زیادہ شرمناک ہماری حالت ہے۔ اتنا تو بتا دیا کریں کم از کم اپنی اولاد کو کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ جو لکھا ہوا ہے نا تمہاری کتاب میں یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے, مجبوراً پڑھا رہے ہیں, میرا بس چلتا میں کبھی بھی تمہیں یہ چیز نہیں پڑھنے دیتا, میں کبھی بھی تمہیں یہ چیز نہیں پڑھنے دیتا, مجبوراً تمہیں اس کتاب کو پڑھنا پڑ رہا ہے. اور وہ مجبوراً کی بھی تفصیل ہے, کیا مطلب مجبوراً, کمانا زیادہ ہے اس وجہ سے وہ مجبوراً, یہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے, مجبوری کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ بچوں کو ایکسپلین کرو. وہ بھی آگے سے سوال کرے گا نا کہ مجبور کون سی مجبوری ابو, کیسی مجبوری, کون سی مجبوری, ذرا سمجھائیں تو مجھے صحیح, کہاں سے آئی ہے مجبوری. اس کا جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس. تو ان باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے, یہ ہے ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز, دماغ کا استعمال, عقل کا استعمال, سمجھے تو کہ جی مجبوری ہے تو کہاں سے آئی یہ مجبوری, کیوں ہے یہ مجبوری, ہاؤ کین یو جسٹیفائی دس مجبوری. ایسی مجبوری, پہلی بات تو مجبوری سمجھتے نہیں, پھر اگر مجبوری مان بھی نہیں, بیان میں سنا تھا جی اس وجہ سے, پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجبوری, کیسی مجبوری, کون سی مجبوری, پتہ ہونا ضروری ہے یہ کون سی مجبوری. تو یہ یعنی تو کہتے ہیں جی یہ پھر لباس آ گیا بعد میں ان کے پاس کہاں سے, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. لباس کی ایک تیسری قسم, ستر پوشی اور راحت و زینت کے لیے دو قسم کے لباسوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسرے لباس کا ذکر اس طرح فرمایا, و لباس و تقوا ذالک خیر. بعض قراتوں میں فتح یعنی زبر کے ساتھ لباس تقوا پڑھا گیا ہے, تو انزلنا کے تحت میں داخل ہو کر معنی یہ ہوئے کہ ہم نے ایک تیسرا لباس تقوا کا اتارا ہے. ایک تو ستر والا لباس, دوسرا وریشن والا لباس جو کہ آرائش کے لیے ہوتا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ تقوا والا لباس. مشہور قرآت کی روح سے معنی یہ ہے کہ یہ دو لباس تو سب جانتے ہیں, ایک تیسرا لباس تقوا کا ہے اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے. لباس تقوا سے مراد حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا ہے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کے قابل شرم اعضاء کے لیے پردہ اور سردی گرمی سے بچنے اور زینت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے, اسی طرح ایک معنوی لباس عمل صالح اور خوف خدا تعالی کا ہے جو انسان کے اخلاقی عیوب اور کمزوریوں کا پردہ ہے اور دائمی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے, اس لیے وہ سب سے بہتر لباس ہے. یعنی آخرت کی جو تکلیفیں ہیں ان سے بچنے کے لیے لباس و تقوی ضروری ہے, ورنہ ستر پوشی والا لباس تو ایک کافر بھی پہن سکتا ہے لیکن وہ آخرت سے نہیں بچے گا, آخرت کے عذاب سے نہیں بچے گا, آخرت کے عذاب کے لیے تقوی کا لباس ضروری ہے. اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک بدکار آدمی جس میں خوف خدا نہ ہو اور وہ عمل صالح کا پابند نہ ہو, وہ کتنے ہی پردوں میں چھپے مگر انجام کار رسوا اور ذلیل ہو کر رہتا ہے. جیسا کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, جو شخص کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا ہے, کوئی بھی عمل لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس عمل کی چادر اڑھا کر اعلان کر دیتے ہیں, اس کا یہ عمل چھپا ہوا نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. نیک عمل ہو تو نیکی کا یعنی نیکی کی چادر, اور برا عمل ہو تو برائی کی چادر پہنا کر کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں. لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ تنہائی میں کیا کرتا پھر رہا تھا. اگر نیکی کا کام کر رہا تھا تو اس کی نیکی کا نور, اس کی نیکی کی برکتیں اس کے چہرے پر, اس کے اعمال کے اوپر اس طرح سے آتی ہیں کہ چھپانا بھی چاہتا ہے تو چھپا نہیں سکتا. لوگوں کو پتا چل جاتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں. اور جو برائی کرتا ہے چھپ کر کے تو اس کا بھی لوگوں کو پتا چل ہی جاتا ہے. چادر اڑانے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح بدن پر اڑی ہوئی چادر سب کے سامنے ہوتی ہے, انسان کا عمل کتنا ہی پوشیدہ ہو اس کے ثمرات و آثار اس کے چہرے اور بدن پر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں. اور اس ارشاد کی سند میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, وریشن و لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. لباس التقویٰ کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ ظاہری لباس کے ذریعے ستر پوشی اور زینت و تجمل سب کا اصل مقصد تقویٰ اور خوف خدا تعالی ہے، جس کا ظہور اس کے لباس میں بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ اس میں پوری ستر پوشی ہو، یعنی پورا ستر اس کا چھپتا اس لباس سے کہ قابل شرم اعضاء کا پورا پردہ ہو، وہ بے لباس نہ رہیں، ننگے نہ رہیں، اور لباس بدن پر ایسا چست بھی نہ ہو، ایسا ٹائٹ لباس نہ ہو جس میں یہ اعضاء مثل ننگ کے نظر آئیں۔ یعنی ہے تو اس کے اوپر ایک کھال چڑھی ہوئی ہے لیکن سارے بدن کے اعضاء نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ ٹائٹ لباس ہوتا ہے، تو یہ بھی لباس التقویٰ کے خلاف ہے۔ نیز اس لباس میں فخر و غرور کا انداز بھی نہ ہو بلکہ تواضع کے آثار ہوں، اسراف بے جا بھی نہ ہو، ضرورت کے موافق کپڑا استعمال کیا جائے، عورتوں کے لیے مردانہ اور مردوں کے لیے زنانہ لباس بھی نہ ہو، جس کو کراس ڈریسنگ کہتے ہیں، مرد والا لباس عورت پہن رہی ہے، عورت والا لباس مرد پہن رہا ہے، تو یہ بھی نہ ہو۔ ضرورت کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبوض و مکروہ ہے ایسا لباس جو کہ مرد کا عورت پہنے اور عورت کا مرد پہنے۔ لباس میں کسی دوسری قوم کی نقالی بھی نہ ہو جو اپنی قوم و ملت سے غداری اور اعراض کی علامت ہے، یعنی اپنے کلچر کو چھوڑ کر کے دوسروں کا کلچر اپنانا، ایسا بھی لباس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی جان بوجھ کر کے ان کو بہتر سمجھ کر کے ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تشابہ۔ تشابہ اور شباہت میں فرق ہے، تشبہ کا مطلب ہوتا ہے ان کو اچھا سمجھ کر کے ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا اور اس نیت کے ساتھ لباس پر پہننا، ان کے جیسا لباس پہننا۔ تو جیسے ہمارے گجراتی بھائی ہوتے ہیں، ٹراؤزرز پہننا وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، وہ انہوں نے وہ کسی شوق میں نہیں پہنتے کہ ہم گورے صاحب نظر آئیں، ہم یورپین نظر آئیں، امریکن نظر آئیں، وہ اس لیے نہیں پہنتے، تو وہ تشبہ کی ڈیفینیشن سے خارج ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اخلاق و اعمال کی درستی بھی، ہو جو لباس کا اصل مقصد ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یعنی انسان کو لباس کی یہ تینوں قسمیں عطا فرمانا اللہ جل شانہ کی آیات قدرت میں سے ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہ لباس کے بارے میں چند باتیں جو ان آیات کے تحت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اس میں ایک بات تو دینداروں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم دوسری قوموں کی مشابہت سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے، ہم اس معاملے میں کافی ریلیکسڈ ہیں، یہ ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ یہ جس طرح پچھلے ایک دو ہفتے پہلے لینگویج کی بات ہوئی تھی نا، کہ بھئی اگر آپ پاکستان انڈیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اردو یا ہندی کے ماحول کے اندر آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں، تو اب آپ اپنے گھر کے اندر فرفر انگریزی کیوں بول رہے ہیں؟ کوئی تک ہونی چاہیے نا اس کی، کچھ تو اس کی لوجیکل ایکسپلینیشن کچھ تو ہونا چاہیے نا، مطلب کیوں بھائی رشین کیوں نہیں بولتے، آپ افریقانز لینگویج کیوں نہیں بولتے، حتیٰ کہ جرمن فرینچ بھی نہیں بولتے ہمارے لوگ، انگریزی کیوں بولتے ہیں؟ کیا صاف ظاہر نہیں ہے کہ انگریز نے ہمارے اوپر حکومت کری ہے، اتنا لمبا عرصہ حکومت کری ہے، ہمیں غلام بنا کر کے رکھا ہے، اب وہ بظاہر چلا گیا ہے لیکن ہم اس کی ذہنی غلامی میں ابھی بھی گرفتار ہیں، بلکہ جیسے پہلے سمجھایا ہے پہلے سے زیادہ گرفتار ہیں۔ پہلے وہ ڈنڈے کے زور پر ہم پر حکومت کرتا تھا، ہمیں غلام بناتا تھا، اب کوئی ڈنڈا نہیں ہے پھر بھی ہم اس کے غلام ہیں، پھر بھی ہم اس کی نقالی کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہم اس کی زبان بولنا چاہتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اپنے رشتے داروں کے ساتھ، تو یہ تو زیادہ بڑی غلامی ہوئی نا پچھلی غلامی کے مقابلے میں۔ تو اسی طریقے سے لباس کے معاملے میں بھائی کیوں عربی لباس کیوں نہیں پہنتے، پاکستانی لباس کیوں نہیں پہنتے، ہندی لباس کیوں نہیں پہنتے، انگریز کا لباس کیوں، کیا بہتری ہے اس کے اندر، کیا اس کے اندر خاص بات ہے، کیا اس کے اندر اچھائی ہے، تو کیوں پہنتے ہیں ایسا لباس؟ تو اس معاملے میں مسلمان کو غیرت مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ ایمانی غیرت ہے کہ اس کا خیال کریں, یہ چیز نہ پہنیں, یہ چیز نہ پہنائیں جس حد تک ممکن ہو. ہاں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی اپنی جاب کو لات مار کر کے آ جائیں, وہ تو ہمارے مشائخ خود سمجھاتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں پہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے, ایسا کوئی ماحول بھی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, وہاں پر کیوں؟ کوئی تک نہیں بنتی اس کی. اسی طریقے سے جو ستر کا معاملہ ہے, تو چلیں بھی الحمدللہ دیندار سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ستر کا خیال رکھتے ہیں, عورتیں بھی ستر کا خیال رکھتی ہیں. پردہ ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر پچھلے ہفتے بات ہو چکی ہے. پردہ از ایڈیشنل ٹو ستر, اور وہ عورتوں کے اوپر فرض ہے, مردوں کے اوپر نہیں ہے. لیکن ستر مرد اور عورت دونوں کے لیے سیم ہے, ایکول ایمفیسس مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. تو اتنا تو دیندار کم از کم خیال رکھتے ہیں نا, ستر کی حد تک. ٹائٹ لباس کے اندر گڑبڑ کر جاتے ہیں, لیکن کور کرنے کی حد تک جو ہے وہ سارے دیندار کرتے ہیں. لیکن غلطی کہاں کر جاتے ہیں ہم, کہ ہم اپنی نگاہوں کو ستر کی طرف دیکھنے سے محفوظ نہیں کرتے ہیں. ہم جو ٹی وی دیکھتے ہیں, جس کے اندر کہ ہم نیوز کے بہانے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ کون سی عورت ہوتی ہے جو اپنے بالوں کو چھپا کر کے بیٹھی ہوتی ہے؟ کون سی عورت ہوتی ہے جو کہ اپنے ہاتھوں کو کور کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے؟ اس کے ہاتھ بھی نظر آ رہے ہیں, کبھی تو ٹانگیں بھی نظر آ رہی ہیں, اور بال تو سب کے ہی کھلے ہوئے ہوتے ہیں. بال ستر ہے عورت کا. جس طریقے سے اس کو کھولنے کے اوپر گناہ ملتا ہے, اسی طریقے سے اس کو دیکھنے کے اوپر بھی گناہ ملتا ہے. اس کو دیکھنا بھی حرام ہے, جس طرح سے اس کو دکھانا حرام ہے. تو دکھانے والے اور دیکھنے والے دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے, جو دیکھتا ہے ستر کو. اور ہم یہ اللہ تعالیٰ کی لعنتوں والا کام جو ہیں وہ بغیر کسی فکر کے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ کہ نہ صرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم دوسروں کو دکھانے کا بھی سبب بن رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو ہم واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر بغیر کسی فکر کے جو ہے وہ آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. اب جتنے لوگ اس فارورڈ کی وجہ سے اس سطر کو دیکھیں گے, تو ان سب کو بھی گناہ ملے گا, اور بھیجنے والے کو ان سب کے گناہ کا وبال ملے گا, سب کے گناہ کا. کیونکہ سطر کو دیکھنا حرام ہے, سطر کو دیکھنا حرام ہے. صرف چھپانا حرام نہیں, صرف چھپانا فرض نہیں ہے, بلکہ اس کو دیکھنا بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے. تو اس کی وجہ سے تو اب گناہوں کی جو تعداد ہوتی ہے, یعنی جس کوئی اس کا کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا. وہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہی ہیں جن کے پاس کہ اتنا کیلکولیشن ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اس کا حساب کرتے ہوں گے. ہم تو تصور نہیں کر سکتے کہ جب واٹس ایپ کے اوپر کوئی چیز چلاتے ہیں اور پھر وہ پورے کی پوری دنیا کے اندر پھیلتی ہے, تو اب کتنا گناہ ہمارے نام اعمال کے اندر ایک فارورڈ سے جو ہے ایڈ ہو رہا ہوتا ہے. تو جیسے پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی کہ گناہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہلکا سمجھنا یہ تو عقیدے کا گناہ ہے. ایک ہوتا ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو وہ غلطی سمجھے نا, اس کو ہلکا سمجھے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے جب گناہ کرتے ہیں نا, تو پھر یہ گناہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو بہت آگے لے کر کے جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کو ایمان سے بھی محروم کر سکتا ہے. تو ایمان کی حفاظت کے لیے لازمی ہے کہ ہم ان فرائض کو سیکھیں کہ کیا کیا چیزیں فرض ہیں. پردہ فرض ہے, ستر کو چھپانا فرض ہے, ستر کو نہ دیکھنا فرض ہے, کسی اور کے ستر کو نہ دیکھنا فرض ہے. اور اگر نظر آ گیا, جیسے کہ چاروں طرف موجود ہے, تو اس کے اوپر گناہ کا احساس ہونا, استغفار کرنا, اللہ تعالی سے معافی مانگنا, یہ بھی فرض ہے. اس کو گناہ سمجھیں گے تو معافی مانگیں گے نا. اگر گناہ ہی سمجھیں گے, دیکھ رہے ہوں گے چاروں طرف نظارے چل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, استغفار کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. تو گناہ چل رہا ہے, گناہ پھر لکھا بھی جا رہا ہے, وہ ایڈ ہو رہا ہے ہمارے نام اعمال کے اندر، اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ دل کے اوپر جو کالے دھبے پڑ رہے ہیں، داغ پڑ رہے ہیں، قیامت کے دن جو ہے وہ حساب اس کا دینا پڑے گا، اس کی وجہ سے دل سیاہ ہو رہا ہے، اب نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی، عبادت کے اندر دل نہیں لگ رہا، فلانے مسئلے، ایک مسئلے، پھر اس کی نحوست، جس کی وجہ سے کہ عداوت، یہ جو اما حوا اور آدم علیہ السلام سے جو یہ غلطی ہوئی تو اس کے بعد جو عداوت پیدا ہوئی ہے، تو یہ عداوتوں کا پیدا ہو جانا یہ ہمارے گناہوں کا کانسیکوینس ہوتا ہے، اور ہم ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں اس نے جو ہے وہ مجھے کھانے پہ نہیں بلایا تھا، اس وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی۔ اللہ کے بندے، یہ کھانے پہ بلانے سے دشمنی پیدا نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ کھانے پہ نہیں بلاتے، ہو جاتا ہے، مس بھول چوک ہو جاتی ہے، کبھی کسی چیز کی بات ہو جاتی ہے، کوئی بات ہو جاتی ہے، لیکن ایسے دشمنیوں کا دلوں کے اندر پیدا ہو جانا، ایک دوسروں سے نفرتوں کا پیدا ہو جانا، یہ خالصتاً اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نافرمانیاں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ ان سارے کانسیکوینسز کا نتیجہ کا سبب بنتی ہیں، کی وجہ بنتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اگر ہو جائے تو فوراً استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں معاف کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے لیے معافی مانگنا سب سے بڑی مسئلہ بن جاتا ہے، ہم معافی مانگنا نہیں چاہتے۔ تو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے رہا کریں۔ گناہ علم اور ارادے سے کرنا ہم فوراً چھوڑ دیں، اور اگر کبھی ہو جاتا ہے تو استغفار کے ساتھ ان کو اپنے نام اعمال سے بخشوائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا جس تو بھائی کلمات ابھی پڑھا دیتا ہے، باقی زان شاید دو منٹ میں۔ زندگی میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں ان سب سے اپنے دل کے اندر توبہ کی نیت کر لیں، اور اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ کلمات کے ساتھ ہمارے مشائف معمولات بھی بتا دیتے ہیں، تو وہ بھی سن لیجئے۔ کل چھ معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں۔ پہلا معمول کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کریں 100 دفعہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ۔ دوسرا معمول صبح شام 100 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا معمول روزانہ قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارہ یا جتنا بھی ممکن ہو روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور سے کریں۔ یہ تیسرا معمول ہو گیا۔ چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو، ایک دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اور پانچواں مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ اس آواز کو سننے کی کوشش میں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے وہ سب مراقبہ کہلائے گا۔ یعنی شروع میں نیت کر لی اور اس کے بعد 15 منٹ 20 منٹ جتنی دیر بھی بیٹھے رہے اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے، یہی مراقبہ کہلاتا ہے. اور آخری معمول ہے رابطہ، یعنی کسی شیخ کے ساتھ اپنا اصلاحی تعلق بنا لینا اور ان سے پھر اپنے دینی دنیاوی معاملات کے اندر سیکھتے رہنا، مشورہ کرتے رہنا. اس کو علم حاصل کرنا بھی کہتے ہیں. اس طریقے سے انسان علم حاصل کرتا ہے کہ بھئی کیا نافرمانیاں ہوتی ہیں، کن نافرمانیوں سے مجھے بچنا ہے. تو یہ جو وقوف قلبی والا معمول ہے نا، چوتھا والا، کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، تو یہ اس وقت انسان پوری طریقے سے کر سکتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے. جب تک پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے نافرمانیوں سے بچے گا؟ جیسے ستر کا ہی نہیں پتا، بال کھول کر کے پھر رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ جی میں تو کوئی نافرمانی کر ہی نہیں رہی، تو پھر یہ تو چوتھا معمول کر ہی نہیں سکتی نا. تو لازمی ہے، پری ریکوسٹ ہے اس کے لیے علم حاصل کرنا، فرائض کا علم حاصل کرنا. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا. اے اللہ، دنیا کی محبت سے ہمارے دل سیاہ ہو گئے. اے اللہ، دنیا کی محبت کو اپنی رحمت سے ہمارے دلوں سے نکال فرما. اے اللہ، اپنی محبت کے لیے ہمارے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ، قلب سلیم نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما، نرمی کے فیصلے فرما. اے اللہ، مہربانی کے فیصلے فرما. اے اللہ، ہمیں غیرت ایمانی نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں غیرت دینی نصیب فرما. اے اللہ، دینی حمیت نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں عقل سلیم نصیب فرما. اے اللہ، علم نافع نصیب فرما. اے اللہ، عمل صالح نصیب فرما. اے اللہ، لباس التقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں. اے اللہ، ہمارے جد امجد اور اے اللہ ان کی بیوی کو بھی بہکایا تھا. اے اللہ، نعمتوں سے محروم کروایا تھا. اے اللہ، محبتوں سے محروم کروایا تھا. اے اللہ، ہمیں بھی اسی طریقے سے آپ کی نعمتوں سے محروم کروانا چاہتا ہے. اے اللہ، ہمیں ناشکری کی تعلیم دیتا ہے. اے اللہ، ہم سے جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے کہ میں تو تمہیں تمہاری خیر خواہی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں، تمہیں گناہ کر کے فائدہ ہوگا، تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے دنیا کی خوشیاں مل جائیں گی، ابد الآباد خوشیاں نصیب ہو جائیں گی. لیکن اے اللہ، یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اے اللہ، جو اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اے اللہ، وہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اے اللہ، ہم اس کے فریب میں آ جاتے ہیں. اے اللہ، اس کے فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، اس کے فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمیں تقویٰ کا نور نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں نور نسبت نصیب فرما. اے اللہ، ہم کب تک تاریکیوں میں زندگی گزارتے پھریں گے؟ اے اللہ، تاریکی میں تو ایک انسان اپنی آنکھوں کے ہونے کے باوجود تامک ٹوئیاں مارتا رہتا ہے. اے اللہ، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کا فائدہ کہاں رکھا ہے، کہاں اس کو راستہ نکالنا ہے، کہاں اس کو بچنا ہے. اے اللہ، کس چیز سے اس کو بچنا ہے؟ اے اللہ، کب تک ہم ان اندھیروں کے اندر زندگیاں گزارتے رہیں گے؟ اے اللہ، ہمارے زندگیوں کے اندھیروں کو دور فرما. اے اللہ، ہمیں علم نافع نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں نسبت کا نور نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں قلب صالح نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ سے تبدیل فرما. اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم آپ سے مانگنے سے ہی محروم ہیں. اے اللہ، اگر ہم آپ سے ایک دفعہ اچھے سے دعا مانگ لیں. اے اللہ تو کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں عطا نہیں فرمائیں گے؟ اے اللہ آپ نے تو اپنے قرآن کے اندر ہم سے کیسے کیسے وعدے فرمائے ہیں, اے اللہ کیسے کیسے اپنے بارے میں بتایا ہے. ان ربی لسمیع الدعاء, میرا رب تو یقیناً دعاؤں کو سننے والا ہے. اے اللہ یقیناً ہم نے آپ کے قرآن سے انصاف نہیں کیا. اے اللہ ہم آپ کے قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے. اے اللہ ہم قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے. اے اللہ قرآن کو عظمت نہیں دیتے, قرآن کو عزت نہیں دیتے. اے اللہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے عزت دی ہوئی ہے, اے اللہ لیکن آپ کے قرآن کے ساتھ ہم نے کتنی ناانصافی کری ہوئی ہے. اے اللہ ہماری اس ناانصافی پہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ قرآن کے ساتھ اس ظلم روا رکھنے کو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھ داروگیر نہ فرما. اے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو اے اللہ گناہگار اور نافرمان بندے سمجھ کر کے جو تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں اے اللہ معاف فرما دینا. اے اللہ ہمارے لیے معافی کے فیصلے فرما دینا. اے اللہ ہمیں اپنے دین کو, اے اللہ آپ کے دین کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن تیرا کلام ہے, اس کے اندر دنیا کی بھی عزتیں پوشیدہ ہیں, آخرت کی بھی عزتیں پوشیدہ ہیں. اے اللہ اس بات کی سمجھ عطا فرما دینا. اے اللہ اس کے لیے, اے اللہ اپنی زندگی میں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ اس کی طرف سوچ کرنے کی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ ہمارے دین میں ہمیں ترقی نصیب فرما. اے اللہ فقط اعمال سے آگے بڑھ کر کے اے اللہ دینی فکر نصیب فرما, اے اللہ دینی سوچ نصیب فرما, اے اللہ دینی حیا نصیب فرما, اے اللہ دینی غیرت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں غیرت مند مسلمانوں میں شامل فرما. اے اللہ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تھے, اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جیسے انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دھن دین کے اوپر نثار کر دیا تھا, اے اللہ ہمیں بھی اپنا تن من دھن دین پہ نثار کر دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس کے بغیر تو نہ ہمیں دنیا کی عزت مل سکتی, نہ آخرت کی عزت مل سکتی. اے اللہ ہم دھوکے کی عزتوں کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کیے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لینا. اے اللہ زندگی کا وقت ختم ہو جانے سے پہلے پہلے اے اللہ توبہ کر کے آپ کی طرف پلٹ جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ وقت کو ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عمرے ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنی اولادوں کو ضائع کر دینے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آپ ہی رازق ہیں, آپ ہی مالک ہیں. اے اللہ آپ ہی قادر ہیں. اے اللہ آپ ہی تو رب ہیں. اے اللہ آپ تمام ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ تو اپنی تمام مخلوق کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں, حتیٰ کہ اے اللہ آپ اپنے نام ماننے والوں کی بھی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اے اللہ پھر آپ کے حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں کی ضروریات کیسے پوری نہیں ہوتی؟ اے اللہ کیوں پوری نہیں ہوتی؟ اے اللہ یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. اے اللہ بس شیطان نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے. اے اللہ یقیناً ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں. اے اللہ آپ تو ہمارے بھی رب ہیں, جس طرح اے اللہ آپ کسی مچھلی کے رب ہیں. اے اللہ جن مچھلی کی آپ پیٹ بھرتے ہیں, اے اللہ سمندر کی تنہائیوں کے اندر, گہرائیوں کے اندر آپ اس کی ضروریات پورا کرتے ہیں. اے اللہ بلوں کی چوٹیوں میں آپ ان کی ضروریات پورا کرتے ہیں. اے اللہ فضاؤں میں اڑتی ہوئی, اے اللہ آپ اے اللہ چرند پرند کی ضروریات پوری کرتے ہیں. تو اے اللہ عقل سلیم رکھنے والے انسانوں کی ضروریات کیسے نہیں پورا کریں گے؟ اے اللہ اپنے دین کا کلمہ پڑھنے والوں کی ضروریات کیوں پورا نہیں کریں گے؟ اے اللہ ضرورت پورا کرنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں. اے اللہ مسئلہ سارا کے سارا اے اللہ ہمارے اختیار کے فیصلوں کا ہے. اے اللہ ہم نے شیطان کی اتباع کو اے اللہ اختیار کیا ہوا ہے. اے اللہ ہم نے آپ کی اتباع, اے اللہ آپ کے جو نیک بندے ہیں ان کی اتباع سے منہ موڑا ہوا ہے. اے اللہ ہم شیطان کی طرف اتنا وقت لگاتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے ملک کی ملکوں کی سیاستوں سے کتنا زیادہ لگاؤ ہے. اے اللہ دن کے اندر کتنے گھنٹے ہم سیاست کے بارے میں خبریں پڑھتے ہیں, اے اللہ سنتے ہیں, اس کے اوپر جو ویڈیوز دیکھتے ہیں, اے اللہ اس کے اوپر کلپیں پڑھتے ہیں. اے اللہ کیا کیا ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. اے اللہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا، کیوں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا؟ اے اللہ ساری چیزوں کی ہم خبر رکھتے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے قرآن کے لیے ہم ایک گھنٹہ نہیں نکال سکتے۔ اے اللہ دن کا ایک گھنٹہ تو دور کی بات، اے اللہ ہم ہفتے میں دو گھنٹے نہیں نکال سکتے۔ اے اللہ اس کے لیے ہماری دوسری ضروریات آڑے آ جاتی ہیں۔ اے اللہ ہمارے اس ظلم کو معاف فرما دینا، اے اللہ ہمارے ظلم کو معاف فرما دینا۔ اے اللہ یقیناً ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ تو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ معاف کر دینا، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ قرآن کے ساتھ اس زیادتی کو اے اللہ درگزر کر دینا، اے اللہ بخش دینا، اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دینا کہ آپ کے قرآن کے ساتھ ہم وقت لگا سکیں، اے اللہ اس کی تفسیر کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، علماء سے اس کو دریافت کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دینا، اے اللہ قرآن والا بنا دینا۔ اے اللہ ہم بھی قبر میں جا کر کے اے اللہ قرآن کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔ اے اللہ جب منکر و نکیر آئیں گے اور وہ سوال کریں گے، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، تو اے اللہ اس وقت ہمیں یاد آئے گا کہ ہاں کسی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ جس نے قرآن پڑھا ہوتا تو وہ قرآن قبر میں آ کر کے منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات دے دیتا۔ اے اللہ اس دن ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے تو اپنا وقت خبروں کے اندر لگا دیا، اے اللہ ویڈیوز دیکھنے میں لگا دیا، اے اللہ لطیفے پڑھنے میں لگا دیا، اے اللہ فضول کی باتیں کرنے میں لگا دیا۔ کاش کہ ہم قرآن پڑھ لیتے، قبر کے اندر کام آ جاتا، قبر کے اندر ہمیں منکر و نکیر سے بچا لیتا، عذاب کے فرشتوں سے بچا لیتا۔ لیکن اے اللہ اس دن تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، اے اللہ اس دن کا رونا کام نہیں آئے گا، اے اللہ اس دن کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اے اللہ ابھی بھی وقت ہے، اے اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جتنے دور بیٹھے آواز سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی سانس آ رہی ہے، اے اللہ سب کی آنکھیں چل رہی ہیں، اے اللہ سب کا دماغ کام کر رہا ہے، اے اللہ ابھی بھی توبہ کر کے قرآن سے جڑ سکتے ہیں۔ اے اللہ اس رات کو، اے اللہ اس دعا کو ہمارے تبدیل ہونے کا فکر، اے اللہ کے سبب بنا دینا، اے اللہ سبب بنا دینا۔ اے اللہ غلطیوں کو معاف کر دینا، اے اللہ غلطیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ قرآن کے ساتھ وقت لگانے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ کسی وقت بھی یہ آنکھ بند ہو جائے گی، اے اللہ پھر یہ عمل کا وقت ختم ہو جائے گا، اے اللہ یہ موقع ختم ہو جائے گا، پھر اے اللہ کون بچانے آئے گا؟ اے اللہ کوئی سیاستدان بچانے نہیں آئے گا، اے اللہ کوئی لیڈر بچانے نہیں آئے گا، اے اللہ کوئی رشتہ دار بچانے نہیں آئے گا، اے اللہ اپنی اولاد تک بچانے نہیں آئے گی، اے اللہ اپنی ماں بچانے نہیں آئے گی، اے اللہ اپنا باپ بچانے نہیں آئے گا، اے اللہ بیوی شوہر بچانے نہیں آئے گے، اے اللہ سب مٹی کے نیچے دفن کر کے گھر واپس چلے جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے قبر کی مٹی کو اپنے دامن کے اوپر تک برداشت نہیں کریں گے، بلکہ قبرستان میں اس مٹی کو جھاڑ کے گھر جائیں گے کہ یہ کیا گندگی میرے کپڑے کے اندر لگ گئی۔ اے اللہ اس وقت ساری محبتیں بھول جائیں گے، اے اللہ ساری محبت کے دعوے بھول جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں تو کیا ہمارے قبر کی مٹی تک کو گھر میں لانا پسند نہیں کریں گے۔ اے اللہ اس بات کی سمجھ عطا فرما دینا، اے اللہ جس اولاد کے پیچھے ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اے اللہ جس بیوی شوہر کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اے اللہ جن جھوٹے سیاستدانوں اور کھلاڑیوں کے پیچھے ہم اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اے اللہ کسی کو ہماری پرواہ نہیں ہے، اے اللہ کسی کو ہماری پرواہ نہیں ہے، اے اللہ صرف ہم اکیلے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے اور کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے اللہ جو کچھ آپ کے وجہ کے لیے کیا ہوگا، اے اللہ صرف وہ باقی رہے گا، باقی ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ اے اللہ یہ تو قرآن پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، سورہ رحمان کی تفسیر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، اے اللہ اس کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اے اللہ سن بھی لیتے ہیں تو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، اے اللہ بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اے اللہ دنیا کی باتیں کتنی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہیں، اے اللہ ہر فیصلہ بہترین کرتے ہیں، اے اللہ بہترین کماتے بھی ہیں، بہترین کھاتے بھی ہیں، بہترین جگہ پر انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اے اللہ بہترین ہمیں اس کے ریٹرنز کا بھی خیال ہوتا ہے، لیکن دین کی بات تو ایسے سنتے ہیں جیسے اندھے گونگے اور بہرے بھی نہیں سنتے ہوں گے، اے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا بات سمجھا رہا ہے، اے اللہ بالکل ہی جاہل بن جاتے ہیں، اے اللہ بالکل ہی بے وقوف بن جاتے ہیں، نادان بن جاتے ہیں کہ جیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اے اللہ جو بات سمجھاتے ہیں وہی بات غلط کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ڈبے رہتے ہیں جب تک کہ مار نہیں پڑتی، اے اللہ مار پڑنے کے اوپر کسی کو توفیق ہوتی ہے تو پھر وہاں آ کر کے پوچھتا ہے، پھر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ تو اتنے دنوں سے سمجھا رہے تھے آپ کیوں نہیں سنتے تھے، لیکن اے اللہ اس مار کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی، اے اللہ مار کے بغیر تو ہمیں ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اے اللہ یہ کیا ہو گیا ہماری عقلوں کو، اے اللہ ہماری خواہشات نے ہمارے نفس نے ہمارے عقلوں کو مغلوب کر دیا ہے، اے اللہ بالکل ہی مغلوب العقل ہو گئے ہیں، اے اللہ بالکل ہی مختل العقل ہو گئے ہیں، عقلیں خراب ہو گئی ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ ہماری عقلوں کو بحال کر دیجئے، اے اللہ عقلوں کو دین کے لیے آخرت کے لیے اے اللہ پھر سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی باتوں کو بھی سمجھنے کے لیے اس عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ اے اللہ توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ تیری توفیق سے ہی تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ کر دینا، اے اللہ عقل عطا فرما دینا، اے اللہ عقل عطا فرما دینا، اے اللہ اس عقل کی بنیاد پر تو فیصلے کرنے ہیں، اے اللہ عقل کی بنیاد پر تو اپنی اصلاح کرنی ہے، عقل کی بنیاد پر تو اعمال کرنے ہیں، عقل کی بنیاد کے اوپر تو اس دنیا کے اندر اللہ اس وقت کو استعمال کرنا ہے، اے اللہ عقل خراب ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اے اللہ ہماری عقلوں کو ٹھیک کر دینا، اے اللہ آپ شفا دینے والے ہیں، اے اللہ آپ حکیم ہیں، آپ کریم ہیں، اے اللہ آپ ہماری ان بیماریوں کو نفسانی شہوانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت سے روحانی بیماریوں سے اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لینا، اے اللہ شیطان اور نفس کے حوالے نہ کرنا، حالات کے حوالے نہ کرنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کی ہمیں اتنی بڑی سزا نہ دینا، اے اللہ اپنی نعمتوں سے محروم نہ کر دینا، اے اللہ زوال نعمت کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر ایک ہر قسم کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے اللہ اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ سمجھ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے آل و اولاد کو اپنے مقبول بندے بندیوں میں شامل فرما، اے اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اعمال کی حفاظت فرما، اے اللہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، بدگمانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بدفعلیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ بے حیائی سے حفاظت فرما، اے اللہ شک سے شرک سے حفاظت فرما، سوء الاخلاق سے حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ اس ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے بھی اس کے لیے اپنا گھر پیش کیا، اپنا وقت پیش کیا، فکریں لگائیں، اے اللہ ان سب سے ان کو اپنی رحمت کے بدلے قبول فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندے بندیوں میں شامل فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کے عذابوں سے اور اے اللہ پریشانیوں سے بیماریوں سے حفاظت فرما، جادو ٹونے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دوست عرفان صاحب کے والد صاحب کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری جو بھی عزیز و اقارب دوست و شدار فوت ہو چکے، اے اللہ اس عاجز کی والدہ نسبتی والدہ والد، اے اللہ سب فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اے اللہ اس میں سے کسی کو بھی ہم میں سے کسی کے بھی خلاف بطور حجت کے استعمال نہ فرما بلکہ سب کے حق میں استعمال فرما، اے اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.